سلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، گزشتہ کل آپ نے مضمون سماعت فرمایا لیکن وہ نامکمل رہا، اس لیے پھر سے وہ سن لیجئے. رسول اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اور معراج کیا ہے؟ رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے بڑے مقبول اور پیارے بندے تھے، وہ گناہوں سے پاک تھے، گنتی ان کی پوری طرح اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. ویسے اتنا ایمان رکھنا چاہیے کہ کم و بیش 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. اللہ تعالیٰ کو صحیح تعداد معلوم ہے، جتنے بھی اللہ پاک نے بھیجے وہ سب برحق تھے. رسول اور نبی میں اتنا فرق ہے کہ رسول کو نئی شریعت اور نیا قانون اور بڑی کتاب دی جاتی تھی، اور نبی کو صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں دی جاتی تھیں، یا گزرے ہوئے رسول کی شریعت یعنی قانون ہی پر قائم رکھا جاتا تھا. بہت سے رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ بتلائیں، ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کرائیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی تھیں. ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد ہمارے نبی حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے. نبیوں میں بعض کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے. سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے نبی ہیں. آپ نے جو کام کیے اور جو کام بتلائے ان کو حدیث شریف کہتے ہیں. حدیث شریف کی مشہور یہ 6 کتابیں معتبر اور بہت مشہور ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ بہت ہی زیادہ مشہور معروف اور مستند ہیں. انہیں صحائے ستہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں، موطا وغیرہ، سب مستند ہیں، اور ان میں محدثین نے بہت ہی دیکھ بھال کر اصول اور قواعد کو مد نظر رکھ کر احادیث کو جمع کیا ہے اور بتا دیا ہے اس کا جو درجہ ہے. رسول اور نبی دونوں میں فرق ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول جن کو کتاب دی گئی، حضرت داؤد علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام جن کو زبور ملی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام جن کو تورات ملی، حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام جن کو انجیل ملی، اور حضرت جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک عطا فرمایا. یہ 4 کتابیں مشہور اور بڑی کتابیں ہیں. اور ویسے صحیفے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، چھوٹی چھوٹی کتابیں یا کتابچے کہہ لیجئے، احکام کے چھوٹے چھوٹے مجموعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے. ویسے اولو العزم پیغمبر بڑے بڑے پیغمبر ہیں، حضرت آدم علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی یہ جو رسول آئے پہلے انہی کی شریعت پر عمل کرتے رہے, اور اللہ پاک کا حکم ہوا تو کچھ صحیفے بھی بعض پیغمبروں کو بعض نبیوں کو ملے. بہرحال ہمارے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہوں جب وہ بھی برحق تھے اور رسول ہوں جب بھی برحق تھے, تو تھوڑا سا فرق تھا یہ بیان کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنے ان پیغمبروں کے ہاتھ پر بہت سے ایسے کام ظاہر کرائے کہ جو عام طور پر آدمی نہیں کر سکتا, ایسے کام پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوں اس کو معجزہ کہتے ہیں, اور ایسے کام اگر غیر پیغمبر اور ایمان والے کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو اس کو کرامت کہتے ہیں, اور غیر مسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو اس کو استدراج اور ارحاس کہتے ہیں. تو بہرحال اس طرح سے دنیا میں اللہ کے سچے پیغمبر آئے, انہوں نے معجزات دکھائے, اور اس طرح سے اللہ کے ولی آئے, نیک اور محبوب بندے آئے, انہوں نے بوقت ضرورت کرامات دکھائیں. گزشتہ جو میں کو عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں. آپ نے جو گزشتہ جمعے کو مضمون سنا وہ آخر میں نامکمل رہ گیا تھا کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ میں آپ پر جب ایمان لاؤں کہ یہ سامنے جو درخت ہے یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو آپ نے اسی سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس درخت کو میرا سلام کہو اور اسے کہو کہ حاضر خدمت ہو جا. تو اس شخص نے جا کر درخت کو سلام کہا اور کہا کہ حاضر خدمت ہونے کے لیے فرمایا ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ درخت ہلنے لگا اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مشرق کی طرف جھکا تو مغرب کی طرف کی جڑیں ٹوٹنی شروع ہوئیں, پھر مغرب کی طرف جھکا تو مشرق کی طرف کی جڑیں ٹوٹنی شروع ہوئیں, شمال کی طرف جھکا تو جنوب کی طرف کی جڑیں ٹوٹنی شروع ہوئیں, اور جب جنوب کی طرف جھکا تو شمال کی طرف کی جڑیں ٹوٹنی شروع ہوئیں. چاروں طرف کی جڑیں جب ٹوٹ گئیں تو وہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ جڑیں جڑی ہوئی تھیں ان کو گھسیٹتا ہوا سیدھا سیدھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا. آپ نے اس درخت سے پوچھا کہ تو بتا میں کون ہوں؟ تو اس درخت نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب اس شخص نے سن لیا تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مسلمان کر لیجئے, تو آپ کے دست مبارک پر وہ نعمت ایمان اور نعمت اسلام سے مالا مال ہو گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں شامل ہو گئے. اس سے اگلا حصہ رہ گیا تھا کہ پھر آپ نے اس درخت سے فرمایا کہ جا تو اپنی جگہ لگ جا, تو وہ درخت اسی طرح سے اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا گیا, اور جہاں وہ اگا ہوا تھا لگا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ساری جڑیں اس کی جڑ گئیں اور ساری جڑیں زمین میں چلی گئیں اور وہ درخت پہلے کی طرح سے اسی طرح کھڑا ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ معجزہ ہو یا کرامت یا استدراج ہو, سب میں اصل فعل اللہ تعالیٰ کا ہے, بندے کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں. البتہ معجزے اور کرامت میں مجاہدہ اور ریاضت اور محنت اور مشقت بالکل نہیں, آنن فانن اس کا ظہور ہو جاتا ہے اللہ پاک کے حکم کے ساتھ. اور ارحاد جو ہے غیر مسلم کا عمل, اس میں ریاضت اور اس کے مجاہدے کو بھی دخل ہوتا ہے. جب وہ محنت کرتا رہتا ہے, ریاضت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے جو اس کے مذہب کے مطابق ہوتا ہے, تو پھر جا کر وہ کچھ اس طرح کا کام کر لیتا ہے. جس طرح سے معجزات پیغمبروں کے بہت زیادہ اور خصوصاً سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ, اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کرامت بہت زیادہ بے شمار. اور اسی طرح امت کے اولیاء کی کرامات بھی بے شمار. ایک مرتبہ قادسیہ ایک علاقہ ہے, وہاں جنگ ہو رہی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور امارت تھا, دور خلافت تھا. تو مسلمان کفار کے نرغے میں پھنس گئے, نکلنے کے لیے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آیا. جمعہ کا دن تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور خطبہ دے رہے تھے. تو اس وقت اللہ پاک نے آپ کے اور اس قافلے کے درمیان سے حجابات ہٹا دیے. اللہ پاک کو سب قدرت ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ساتھی پریشان ہیں اور کفار کے نرغے میں ہیں, وہ چاہتے ہیں گھیرا تنگ کر کے سب کو پکڑیں اور ماریں. اللہ پاک نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زبردست سمجھ عطا فرمائی تھی. 10 سال حکومت کی آپ نے, اگر آپ شہید نہیں ہوتے تو اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی ہوتی, اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے اسلامی سیاست کی اور اس طرح سے روئے زمین پر عدل و انصاف کو پھیلایا کہ بہت زبردست ساری دنیا اسلام کی مداح ہوئی, اور بہت بڑی تعداد میں کافر مشرک یہودی عیسائی یہ مسلمان ہونے لگے, اس قدر پیارے اخلاق اور ان کا پوری طرح سے برتاؤ. چنانچہ آپ نے خطبے کے دوران میں جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ گھرے ہوئے ہیں, تو منبر رسول پر ہی سے انہوں نے آواز لگائی اور اعلان فرمایا, یا ساریت الجبل, آپ لے کے امیر تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو فرمایا یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. ادھر حضرت ساریہ اور تمام قافلے والے حیران ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کان میں آواز کہاں سے آ رہی ہے, آپ تو مدینہ منورہ میں ہیں. لیکن وہ بات کو سمجھ گئے کہ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ کا رخ کرو, پہاڑ کا رخ کرو, پہاڑ کا رخ کرو. چنانچہ انہوں نے پہاڑ کا رخ کیا اور وہ کفار کے نرغے سے نکل گئے. جمعہ کا وقت تھا, بعد میں جب واپسی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح آپ کی آواز سنی, بڑی حیرانی ہوئی. ادھر مجمع جو تھا جمعہ میں مسجد نبوی میں, وہ حیران ہوئے کہ آپ خطبہ دیتے دیتے بیچ میں کیا کہنے لگے, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. کہ حضرت ساریہ تو جہاد میں گئے ہوئے ہیں اور آپ یہاں منبر پر کیا کہہ رہے ہیں. تو خطبے سے جب فارغ ہوئے, نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا, وہ پریشانی میں گرے ہوئے تھے, میں نے انہیں مشورہ دیا کہ پہاڑ کا رخ کرو نکل جاؤ گے, اور وہ نکل گئے. بعد میں جب قافلہ لوٹا تو بتایا کہ یہ وقت تھا, تو اللہ پاک قادر مطلق نے زبردست اپنی قدرت دکھائی اور اس طرح سے ان ہستیوں کی رہبری فرمائی. آپ ہی کا واقعہ ہے کہ جب مصر فتح ہو گیا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ حضرت, یہاں سنا ہے کہ دریائے نیل جو ہے جب تک کہ اس کو بھینٹ نہیں چڑھایا جائے وہ چلتا نہیں ہے. اور بینٹ چڑھانے میں آپ کو بھی معلوم ہوگا, مشہور ہے ہندوستان میں تو آئے دن بینٹ چڑھاتے رہتے ہیں. گنگا جمنا میں پتہ نہیں کتنی جانیں جو ہیں وہ گوا دیتے اور کھپا دیتے ہیں. جوان خوبصورت لڑکیوں کو نہلا دھلا کر زیورات سے اور لباس سے آراستہ کر کے پھینک دیتے ہیں. وہ بیچاری چیختی پکارتی رہ جائے لیکن وہ مار دیتے ہیں اندر پھینک کر کے, یہ بینٹ چڑھ گیا اب پانی بہت زوردار آئے گا. تو وہاں بھی یہی جاہلانہ رسم تھی اور اس کا رواج تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لکھا, آپ نے ایک چھوٹا سا پرچہ لکھا, بسم اللہ شریف لکھ کر لکھا کہ عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام. دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑے, اور اگر وہ بھینٹ سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں. خلاصہ مضمون کا یہی ہے. فقط عمر بن خطاب. چنانچہ آپ نے پرچہ دیا, فرمایا کہ لے جاؤ وہاں جا کے انہیں دو. قاصد لے گئے اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. انہوں نے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا. تو آپ غور فرمائیے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اس کے بعد سے دریائے نیل پانی میں بہت تیزی رہتی ہے اور ٹھاٹے مارتا رہتا ہے. پانی کے رکنے کا پھر اس کے بعد سے کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوا. اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی لحاظ رکھی. بہرحال بہت معجزات ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, اور بہت کرامات ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اور بعد کے حضرات کی بھی. حضرت سلطان الہند, حضرت محبوب الہی, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور بات ہے, بادشاہ وقت آپ کو بہت برا سمجھتا تھا, آپ کے سخت خلاف تھا, نفرت رکھتا تھا اور آپ کی قبولیت سے بہت جلتا تھا. آپ کو اس نے بنگال جاتے ہوئے آرڈر دیا کہ میرے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ دہلی چھوڑ دیں. پھر وہاں سے بنگال سے اس نے آرڈر کرایا کہ انہیں بتا دو کہ میں آنے والا ہوں, دہلی چھوڑ دیں. بہت بہت رکھتا تھا. پھر اس کے بعد وہ حیدرآباد میں آیا, وہاں آ کر اس نے محل بنوایا. تو حضرت محبوب الہی جب پیغام سنا تو چپ رہے, دوبارہ سنا تو پھر چپ رہے, سبارہ جب سنا تو بہت جوش میں آ گئے, اور جوش میں آ کے فرمایا ہنو دلی دورس. یہ بہت ضرب المثل ہو گیا ہے جملہ, کہ ابھی تو دلی بہت دور ہے, بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ حیدرآباد دکن میں جب آ کے محل بنوایا تو اس کی چھت کے نیچے تب کے مرا, اور اس کو دلی پہنچنا نصیب نہیں ہوا, اور حضرت محبوب الہی وہیں زندگی بھر رہے. بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنے بندوں کے ہاتھ سے ایسی چیز کو ظاہر کرا دیتے ہیں کہ جس کو عام آدمی نہیں کر سکتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہیں اور بہت ہی اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں ہیں. انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی ہے, جب یہ تابعی ہیں. تابعین کا بھی بڑا مرتبہ ہے, اور پھر مرتبے میں بھی مختلف مراتب ہیں. جس طرح سے آپ نے سنا پیغمبروں میں مختلف مراتب ہیں, اسی طرح سے اولیاء میں بھی مختلف مراتب ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مختلف مراتب ہیں, اور پیغمبروں کے لیے اللہ پاک نے خود اپنے کلام پاک میں تیسرا پارہ شروع ہے, وہیں سے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. تو بات کو بات پر فوقیت عطا فرمائی ہے, انسانوں میں بھی, جانوروں میں بھی, زمینوں میں بھی, پانیوں میں بھی. تو بہرحال اس طرح سے ہر ہر چیز میں اللہ پاک نے بات کو بات پر فوقیت عطا فرمائی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر حج میں تھے, ساتھیوں نے ایک موقع پر کہا کہ حضرت کھانا پینا ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا, اور سفر ابھی باقی ہے, کافی پریشانی لائق ہونے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ چلو آگے چلو. تو ایک جگہ پہنچے, وہاں ایک کنواں دیکھا تو بالکل خشک تھا, اور قریبی کھجور کا درخت لگا ہوا تھا, تو اس کو دیکھا تو اس پر بھی پھل نہیں تھا. تو آپ نے دعا فرمائی, اور دعا فرمانے کے بعد اس کنویں کو دیکھا. اللہ پاک نے مہربانی فرمائی, کنویں میں پانی جاری فرما دیا, اور اتنا پانی کر دیا کہ پانی اوپر آ گیا. فرمایا کہ برتنوں میں لے لو, نہا لو, دھو لو, بھر لو, پی لو. چنانچہ وضو کیا, فرمایا نماز پڑھو. نماز پڑھی سب نے, اور نماز کے بعد دعا کی کہ یا اللہ پریشانی سے نجات عطا فرمائیے, اور آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ بڑے قدرت والے ہیں, آپ اس کھجور کے اندر سونے کی کھجوریں لگا دیں. چنانچہ اس قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے, اپنے ایسے محبوب بندے کی لاج رکھ لی, اس میں کھجوریں لد گئی اور سونے کی گٹھلیاں. فرمایا کہ انہیں توڑو, لوگوں نے توڑی اور اپنے جتنا بھی لگا ہاتھ سارا سب کچھ اسے صفایا کیا, تو قافلے والوں کو سب کو کافی کافی ساری ملی, بہت لد کر آئی, کھجوریں کھا لی, گٹھلیاں سنبھال کر رکھ لی. اگلے مرحلے میں پھر ان کو بیچ بیچ کر سارے سفر کا خرچہ پورا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی, آپ یہ نہ سوچنا کہ یہ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, مشکل ہے. قرآن پاک گواہ ہے, حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ سے آپ کی قوم نے مطالبہ کیا کہ یہ پہاڑی جو ہے اس میں سے اگر اونٹنی آ جائے اور اللہ میاں اس پہاڑی سے اونٹنی پیدا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. آپ نے اللہ پاک سے دعا کی, التجا کی, اللہ پاک نے اونٹنی سے اونٹنی کو پہاڑی سے پیدا فرما دیا, اور بڑی ڈیل ڈول والی تھی. اونٹ ویسے ہی بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن وہ اونٹنی جو اللہ پاک نے معجزے کے طور پر عطا فرمائی وہ بہت ڈیل ڈول والی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ قدرت کا معجزہ ہے, اس کا بڑا خیال رکھنا, دیکھ بھال رکھنا, اور اس کو کوئی تکلیف مت پہنچانا, ورنہ یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. چنانچہ پانی پینے کا یہ ہوا کہ جب اس کو پانی پلانے کے لیے لے کر آتے تو وہ سارا پانی پی جاتی, اتنی ڈیل ڈول والی تھی. ان کے جانور پیاسے رہنے لگے, انہوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہو گئی, کس چیز کا مطالبہ کر دیا ہم نے. چنانچہ پھر باری مقرر کی گئی کہ بھائی باری مقرر کر لو, اس طرح سے باری کے اوپر وہ اپنا پانی پیتی اور باری کے اوپر وہ جانور بقیہ جو تھے اپنا پانی پیتے. بہرحال پھر آپس میں انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ یہ تو مسئلہ ہمارے لیے درد سری کا ہو گیا. اللہ پاک نے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچانا, اس کو قتل نہ کرنا, ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. چنانچہ انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے طے کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کرو, جب ہی جان چھوٹے گی. چنانچہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی, کوچے کہتے ہیں اس کو, تو کوچے کاٹ دی اور اونٹنی جو تھی وہ ظاہر انتقال کر گئی. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب متوجہ ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ یہاں سے اب چلے جائیں, اللہ کا عذاب آنے والا ہے تین دن کے اندر اندر. اللہ پاک کے عذاب نے انہیں پکڑا اور وہ سارے معذب ہوئے اور ہلاک ہوئے, برباد ہوئے. تو آپ غور فرمائیے کہ نسل کشی کا جو طریقہ ہے اس سے بالکل ہٹ کر اللہ پاک قادر مطلق نے پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, وہ زبردست قدرت والے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا, اور اسی طرح سے آپ کے ہاتھ میں کنکریاں آئیں, ان کنکریوں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. باہر کے یاد رکھیے کہ معجزات اس پر باقاعدہ حضرات علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں, ان کو جمع بھی کیا ہے. تو یہ چند معجزات کا اور کرامات کا ذکر کیا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی لاج رکھ لیتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دہریوں سے, ملحدوں سے, کمیونسٹوں سے مناظرہ تھا. اس زمانے میں انہیں دہریہ کہتے تھے, آج کے دور میں انہیں کمیونسٹ کہتے ہیں, اللہ رسول کے منکر. تو پہنچنے میں دیر ہوئی, آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا کہ میں پانی کے عبور کرنے کے لیے کشتی کے انتظار میں کھڑا تھا, کشتی وہاں کوئی نہ ملی مجھے, تو دیکھا کیا کہ ایک درخت چلا آ رہا تھا, دیکھتے ہی دیکھتے وہ کٹا, اور تنا بنا، تنے سے تختے بنے، تختے سے کشتی بنی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، میں اس میں بیٹھا اور اس پار آ گیا تو اس میں آنے میں دیر لگی. اور مناظرہ حتل یہ تھا کہ یہ کائنات یہ ویسے ہی بن گئی، اتفاقی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. آج بھی کمیونسٹ جو ہے ان کا نظریہ یہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، بس ایسے ہی چل رہی ہے. تو وہ اس بات پر مصر تھے. آپ نے جب یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہمارے، کہ بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں کہ درخت چلا آئے پھر خود بخود کٹنے لگ جائے، تنا ہو اور وہ تنا تختے بنے، خود بخود جڑنے لگ جائیں، کشتی بن جائے، آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، آپ اس میں بیٹھے تو اس کشتی جو ہے اس پار پہنچا دے. ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. فرمایا کہ مناظرہ ختم ہو گیا اور تم اس بات سے قائل ہو گئے. ذرا سوچو تو صحیح کہ کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پر پوری قدرت ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کر دکھایا. حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ اگر یہ ستون کے بارے میں فرما دیں کہ یہ سونے کا ہے تو اس کو سونے کا کر کے دکھا دیں گے. اللہ پاک کتنی لاج رکھیں گے. بار کیپ ایسے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہر دور میں رہتے ہیں، بہت سے مل بھی جاتے ہیں، بہت سے نظر نہیں آتے، نہیں ملتے. بہرحال یہ کرامات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اللہ والے بھی موجود اور یہ کرامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب آگے مضمون سماعت فرما لیجئے. فرماتے ہیں یہ چھ کتابیں حدیث کی بہت مشہور ہیں، سیاہ ستہ کہلاتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں. سب سے زیادہ مشہور کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ صحیح بخاری شریف ہے. ان کی بھی کرامات میں سے ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوئے. اللہ پاک کی شان. والدہ ماجدہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دے. اللہ پاک نے ماں کی دعا سنی اور بیٹے بینا ہو گئے اور پھر دین کی ایسی خدمت کی اور پھر انہوں نے احادیث کا یہ مجموعہ جو تیار کیا، احادیث کے جمع کرنے کے سلسلے میں ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری بہت مثالی ہے. ایک ایک حدیث کے بارے میں پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر جا کر کہیں تحریر کیا کرتے تھے. اس طرح سے تقریباً 500,000 میں سے 5,000 کا انتخاب فرمایا ہے. اور اللہ کی شان ہے اتنے زبردست بزرگ تھے کہ ان کی کتاب کو اللہ پاک نے کیسا شرف قبول عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر یہ کتاب نہایت معتبر ہے. احادیث کی یہ ساری کتابیں جن کا آپ نے نام سنا سب معتبر ہیں، سب سے زیادہ بخاری شریف. اور اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً شافعی ہیں اور احناف ہی سب سے زیادہ دنیا میں اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. آج عام لوگوں نے اس کے ترجمے پڑھ پڑھ کے علامہ بننا شروع کر دیا جو بہت زبردست گمراہیوں میں پڑھنے لگے. ایک بہت مشہور آدمی گزرے جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ بہت عام ہے. میں نے بعض ساتھیوں سے سنا، عالموں سے، فرمایا کہ وہ آخر میں مرتد ہو گئے تھے اور بے دین ہو کر مرے. اللہ کی پناہ، اس لیے کہ وہ علماء حقانی اور علماء ربانی کو برا سمجھتے تھے، خاص طور سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت برا کہا کرتے تھے. تو غرض کے اس طرح سے اللہ کی شان ہے کہ بخاری شریف کو اللہ پاک نے وہ شرف قبول عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں یہ پڑھی جاتی ہے. اور یہ زبردست بات ہے کہ احناف ہی اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھاتے ہیں، باقی لوگ بھی پڑھاتے ہیں صرف وہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے. جس طرح سے تراویح کا سلسلہ ہے کہ تراویح احناف ہی ہیں جو ماشاءاللہ 20 رکعت پڑھتے ہیں تراوی کی، باقی دوسرے سارے 8 پر ہی اکتفا کرتے ہیں، زیادہ زیادہ 10 پڑھ لیتے ہیں ورنہ 8 پڑھی اور بھاگ لیتے ہیں. حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ اس میں بھی سوائے حرمین شریفین کے اور چند مساجد کے وہاں بھی 20 رکعت زیادہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ احناف جہاں جہاں بھی ہے اللہ کا فضل ہے کہ 20 رکعت باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور اتنے ختم ہوتے ہیں قرآن پاک کے ماشاءاللہ اس کا آپ اور ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی بڑی تعداد میں ختم ہوتے ہیں. باقی 8 رکعت پڑھنے والے وہ بیچارے تھوڑا بہت پڑھ پڑھا کے بھاگ لیتے ہیں، تو اللہ پاک کی شان نظر آتی ہے کہ اس طرح سے بخاری شریف پڑھنے والے پڑھانے والے احناف بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں رجب میں شعبان میں کتنے اعلانات آتے ہیں، اب تو جگہ جگہ بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے اور سب مدرسے جتنے بھی ہیں یہ سب احناف کے ہی ہیں اور نہایت ہی مفصل اور مدلل بیان ہوتے ہیں، اور ان کتابوں کو سمجھنا بھی عام لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے. جس طرح سے قرآن پاک کا سمجھنا عام لوگوں کے بس کا کام نہیں، آج اس کے ترجموں پر بھی زور دے دے کر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن کو علماء کہتے ہیں. یہ علماء نہ ہو تو عوام الناس کیا خاک سمجھیں گے قرآن پاک کو، کیا خاک سمجھیں گے احادیث کو، کیا اس کے مطالب کو خاک سمجھیں گے اور کیا اس سے مسائل نکالیں گے. لیکن گمراہی جب پھیلنے لگتی ہے تو آدمی تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں تو وہ اپنے کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں اور اس طرح سے گمراہی ان میں بڑھ جاتی ہے. آج ایسا فتنے کا دور ہو گیا کہ قرآن پاک کا صرف ترجمہ ترجمہ عام ہونے لگا، اخبارات میں، رسائل میں، بورڈوں کے اوپر، ریڈیو پر اور ٹی وی پر قرآن پاک پڑھتے لیے سرے سے. علماء حقانی، علماء ربانی کا فتویٰ ہے کہ بغیر قرآن پاک کے ترجمہ درست ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ترجمے کے اندر باطل والے اپنے مقصد گھسیڑ دیتے ہیں اور اس طرح سے باطل کو پھیلاتے ہیں. اگلا آدمی سمجھتا ہے کہ جی قرآن شریف کا ترجمہ صحیح ہی ہوگا، انہیں کیا پتا کہ کہاں ملاوٹ کر دی اور کہاں ڈنڈی مار دی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ بغیر قرآن پاک کے ترجمہ وہ غیر معتبر ہے اور اس پر اکتفا کرنا درست نہیں. علماء حقانی، علماء ربانی روز اول سے مخالفت کرتے چلے آئے، لیکن فتنوں کا دور ہے، آج یہ عام ہو گئی چیز، اور اس طرح سے خالی ترجمے بکنے لگے، خالی ترجمے بیان کیے جانے لگے، اخبارات اور رسائل کے نظر ہونے لگے. اللہ تعالیٰ کا اس میں ترجموں کے اندر ہی نام لیا جاتا ہے اور مضامین بیان کیے جاتے ہیں، جو زبردست خطرناک بات ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے بھی محرومی ہوئی اور اس طرح سے ان کے الفاظ سے بھی محرومی ہوئی، اور درمیان میں اپنی طرف سے آدمی جو بھی گھسا دے دوسرے کو کیا پتا. اس لیے یاد رکھیے کہ علماء کرام یہ امت کا بہترین طبقہ ہیں اور ان کو اللہ پاک نے دین کی خدمت پر مامور فرمایا ہے. یہ حضرات محنت کرتے ہیں اور اس طرح سے باقاعدہ ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ اس بات کی اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھا سکیں. انہی کا کام ہے، ان کے اس کام میں مداخلت یہ زبردست خطرے کی بات ہے اور خطرناک بات ہے کہ آدمی ظاہر ہے کہ کوئی انجینئرنگ میں، ڈاکٹری میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، دین کے اندر مداخلت کرے اور اس میں پھر اپنی منمانی چلا دے تو کتنی خطرناک بات ہے کہ اصل دین سے آدمی دور ہو جاتا ہے. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے کہ آدمی ڈگریوں کو دیکھتے ہیں، باہر سے ڈگری لے کر آنے والے کو ایسا فرشتہ سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، اور اس کے پیچھے پھر لیتے ہیں اور اس طرح سے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اصل دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. آپ حضرات اس قسم کے معاملات سے بہت دور رہیں، تلاوت کیا کریں، اور اللہ پاک نے جو احکام بیان کیے ہیں حضرات علماء کرام اس پر جو کام کرتے ہیں ان سے صحبت لے کر اور صحبت یافتہ ہو کر علوم حاصل کر کے جو ضروری مسائل ہیں، ضروری کام ہیں، وہ سیکھیں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی سنواریں. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ہر فن میں آدمی پیدا فرمائے ہیں، تو دین کے سلسلے میں بھی ہر آدمی عالم نہیں ہوتا. جو عالم ہوتے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام ہے، انہی سے دین کی خدمت لینی چاہیے اور انہی سے دین کا کام لینا چاہیے. اللہ پاک نے انہیں بنایا اسی لیے، پیدا اسی لیے کیا اور اس کام میں لگایا، اس لیے ان کی بے وقعتی اپنے لیے تباہی کا سامان ہے. اس سلسلے میں یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کتابیں مشہور ہیں مگر ان کا مطلب عالم لوگ ہی سمجھتے ہیں، ان کا ترجمہ اردو میں پڑھ کر دین کی باتوں میں رائے نہ دے، عالموں سے پوچھ کر عمل کرے۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ شریف سے بیت المقدس میں اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک پہنچانا چاہا پہنچایا اور مکہ شریف میں پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوئی، اور اس کی بھی تفاصیل ہیں کہ شروع زمانے میں معراج ہوئی آپ کو نبوت کے ذرا بعد ہی، اور اس طرح سے اللہ پاک نے عرش آدم پر بلایا اور آپ کو اللہ پاک نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا جیسا اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اس طرح سے سورہ بقرہ کی آیات عطا فرمائی اور نصیحتیں فرمائی، اور آپ نے امت کو لا کر وہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ لیکن امت میں جو صحیح امتی ہیں سچے امتی ہیں وہ تو دل و جان سے لگے ہوئے ہیں، اور جو گڑبڑ ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اعمال سے اور راہ فرار اختیار کرتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو احکام دیے ہیں یہ ہمارے آپ کے بھلے اور فائدے کے لیے ہی ہیں۔ ہم عالموں سے تو آپ اور ہم علماء سے مسائل پوچھ پوچھ کر چلیں۔ ہماری حالت یہ ہے نادانی کی کہ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ نماز جنازہ میں تو کچھ نہیں پڑھتے، میں نے کہا آپ برسوں سے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور کئی سال سے تو ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو آپ ہی بتائیے کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں پڑھتا ہوں، پہلی تکبیر پر بس اللہ اکبر کہہ لیتا ہوں، چپ کھڑا رہتا ہوں، جب سلام پھرتا ہے تو سلام پھیر دیتا ہوں۔ میں نے کہا آج تک آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، اتنے برس سے یہ نماز ضائع کر رہے تھے آج تک نہیں پوچھا آپ نے؟ ایک نوجوان نے کہا کہ بسم اللہ شریف ہر جگہ پڑھتے ہیں نا نماز میں، بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک، پھر اس کے بعد رکوع میں گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں گئے۔ میں نے کہا کبھی بھول کر اتنی مدت گزار دی کسی عالم سے پوچھنا گوارا نہ کیا؟ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ جہالت کی حالت یہ اور عالم یہ، اور دینداری کا جب حیضہ ہو جائے تو پھر آدمی دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ مجھے آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ علم دین بڑی کام کی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، اور اس کے ضروری مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر فرائض کا سیکھنا، دین کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اور بھی بتیرے لوگ ایسے ملتے رہتے ہیں کہ جن کی بات سننے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ عالم یہ ہے ہماری جہالت اور غفلت کا کہ صورت کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی یاد نہیں۔ میرے پاس آتے ہیں پریشان حال تو میں سوچتا ہوں کہ اب ان کو بڑی چیز کیا بتاؤں، پوچھتا ہوں کہ آپ کو قرآن شریف کچھ پڑھایا آپ نے؟ آتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ بھائی نہ آتے نہ کل کو سر آتی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔ قل اللہ شریف آتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ ارے علم شریف آتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو پھر تم مسلمان کیسے کہ تمہیں ایک سورت تک بھی نہیں آتی؟ زندگیاں گزر گئیں اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت نہیں سیکھی۔ بہرحال بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں کہ آدمی ایک طرف اپنے کو اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسری طرف جہالت کا یہ عالم ہوتا ہے، اور جو سیکھے تو طریقہ جو سیکھنے کا دنیا کے تمام کاموں کا ہے، اسی طرح سے علم دین سیکھے اور اس میں جائے اور باقاعدہ 10-12 سال لگائے، قابلیت پیدا کرے، عالموں کی صف میں شمار ہو، واسطے سند لے، بے شک پھر وہ دین کی خدمت میں جو کچھ بھی بات کرے تو اس کی سمجھ ہی پھر درست ہو جاتی ہے، وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جو تیار ہو جاتا ہے تو پھر ادھر والا جو ہے اس کو برا سمجھتا ہے کہ جی انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ دین کا۔ ارے جب انجینئرنگ ہے, ڈاکٹری ہے, دوسرے شعبے ہیں, ان کا بھی ٹھیکہ ہے کسی کے پاس, دوسروں کو ٹھیکہ نہیں ملتا تو دین کا ٹھیکہ دوسرے کیوں لیتے ہیں؟ جب ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے تو وہ ان کو بڑا کیوں نہیں سمجھتے اور ان سے وقت ضرورت مسائل کیوں نہیں معلوم کرتے؟ حتیٰ کہ آپ کو کیا عرض کروں, جنازے آئے دن لوگ پڑھتے ہیں, لوگوں کو یہ تک پتا نہیں کہ جنازے کا سر کدھر رکھنا چاہیے. کئی مرتبہ ہو چکا ہے یہاں اس مسجد ہی میں کہ جنازہ جب میں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, چھٹی حس بیدار ہوتی ہے کہ جنازہ انہوں نے سر ادھر کر کے رکھ دیا جنوب کی طرف. پوچھتا ہوں کہ بھائی سر کدھر کیا؟ کہلنی جی ادھر ہے. زندگی گزر گئی تمہاری جنازے پڑھتے ہوئے, تمہیں آج تک یہ پتا نہیں کہ سر کدھر کرتے ہیں. تو پھر وہ جنازہ گھما کے اور سر جو ہے وہ شمال کی طرف کراتا ہوں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر, سن سن کر ہمیں پوری طرح اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں دین سے نہ کوئی دلچسپی اور نہ کوئی اس کے بارے میں معلومات اور نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے علماء کرام نے بڑا احسان فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں مرتب فرماتی ہیں, ان کو پڑھیں تو آپ کو ضروری مسائل معلوم ہو جائیں. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام اتنی مشہور و معروف کتاب ہے, کبھی اس کو کورس میں بھی داخل کر دیا تھا تو بہت فائدہ ہو رہا تھا کہ طلبہ کو دینی مسائل کا علم ہو جاتا تھا. پھر بعد میں ظاہر ہے کہ دور بدلتے رہتے ہیں تو اس کو خارج کر دیا, چار حصے ہیں اور اس میں ضروری ضروری ساری باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں. ایک مسلمان کو وہ پڑھ کر بھی بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو مجھے مولوی بننے سے پہلے حفظ کے زمانے میں پڑھایا, اور ایک دفعہ نہیں چار پانچ مرتبہ پڑھایا. جب وہ آخری مرتبہ پڑھاتے تھے تو میں ادھر مولوی بننے لگا تھا, وہاں بھی وہ مسائل پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ ابا جی یہ ساری باتیں تو ہمیں وہاں نیوٹن میں پڑھاتے ہیں, ہمارے استاد یہی مسئلے مسائل بیان فرماتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ تم مجھ سے پڑھ لو, ایک وقت آئے گا کہ اس کی قدر محسوس کرو گے اور اس وقت یاد کرو گے کہ واقعی میں کیا بات ہے. تو وہ کتاب ہے حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آسان نماز ہے. اور بھی بہت سی کتابیں ہیں, ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کس قدر زبردست مقبول ترین کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اس میں سبھی کچھ لکھ دیا. اسی طرح سے موت سے اور زندگی سے, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے سارے احکام جمع کر دیے, مسائل جمع کر دیے, احکام میت کے نام سے مرتب فرمائی. یہ بھی ہمارے حضرت والا کی کتاب ہے, بڑی جامع کتاب ہے, لیکن پڑھے کون؟ تو میرے محترم دوستوں, ہمیں آپ کو گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں, اور صحیح علم ہمارے علماء کو حاصل ہے, ان سے رجوع کرتے رہیں, ان سے دین سیکھتے رہیں. جس بات کا علم نہیں ان سے پوچھ لیں اور یاد کر لیں. اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا جذبہ دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے. نوجوان بچوں میں آپ کو کچھ دعائیں بتاتا ہوں, وہ یاد کر لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, دوبارہ پوچھتے ہیں, سبارہ پوچھتے ہیں, تو قدر معلوم ہوتی ہے کہ ہاں دل میں عزت ہے, عظمت ہے دین کی, جب ہی اس کو پوچھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, شام کے درس میں دوسری کتاب میں مضمون آیا کہ کسی محفل سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے تو اس محفل میں جو کچھ بھی برائی ہو گئی ہے اس کا کفارہ ہو جاتے ہیں. تو اس پر خوردار نے یہ سارا یاد کیا اور دو تین دفعہ سنایا اور سبق پکا کر لیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس سے پہلے بھی آپ حضرات کو بھی کافی یاد کرایا تھا. تو بہرحال دل میں جب لگن لگ جاتی ہے, ہم نے اپنے بچپن سے بہت سی چیزیں سیکھنی شروع کی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان تمام حضرات کے لیے دعا خیر کرتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے مجھے خیر ملی اور میں نے اس کو اپنایا اور عمل پیرا ہوا. اور اللہ کا شکر ہے, احسان ہے کہ جس مالک نے ہمیشہ توفیق عطا فرمائی کہ اس وقت وہ چیز یاد آ جاتی ہے اور ادائیگی کی صورت ہو جاتی ہے. اور یوں سمجھ لیجئے فطرت ثانیہ اللہ پاک نے بنا دی, تو صحیح چیز کو حاصل کر کے اس پر دوام حاصل کرنے کی کوشش کریں, اللہ پاک پھر مہربانی فرماتے ہیں. اس میں ہمارے اساتذہ والدین اور ہمارے پیر و مرشد حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ہمارے جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے اور بہت سے حضرات، نہ جانے اچھی اچھی چیزیں کہاں کہاں سے مل جاتی ہیں، وہ سارے محسنین ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اچھی باتیں ملی اور اس کو اپناتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ حضرات تک بھی پہنچتی رہیں تاکہ فیض جاری رہے اور اس طرح سے بھلائی کا سلسلہ عام ہوتا رہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کا کرم ہے. بہرحال جب تک کہ علم دین پوری طرح سے حاصل نہ کریں تو اپنے کو عالم نہ سمجھنا، عالموں سے بیزار مت ہونا، بدگمان مت ہونا، ان کی بے وقتی مت کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ خطرناک بات ہے. اور جب خود عالم بن جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سارا قصہ ہی نہ ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. تہذیب سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، بات میں بات نکلی کہ جب میں پہلے سال میں پڑھنے کے لیے مدرسہ نیوٹاؤن میں جامعہ اسلامیہ میں داخل ہوا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، تو پہلا سال تھا تو میرے ساتھ تقریباً 40-45 اور ساتھی بھی داخل ہوئے. ان 40-45 میں سے مشکل سے آخر تک جو پڑھنے والے ہوئے جنہوں نے دورہ کیا تو وہ 10-15 ہوئے. آگے چل کر کوئی دوسری جماعت میں تھک گیا، بعض پہلی میں تھک گئے، بعض چوتھی میں تھک گئے، بعض پانچویں میں تھک گئے، اس طرح سے آخر تک جانے والوں کی تعداد کم ہوئی. اور اللہ پاک ہی جس کو چاہتے ہیں لگاتے ہیں. یہ ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنا کرم فرمایا کہ اس ناچیز کو بھی اس کے لیے منتخب فرما لیا، اگرچہ درمیان میں بہت سے امتحانات آتے رہے اور مسائل آتے رہے اور بار بار ہمت ٹوٹتی رہی حضرت والد صاحب کی، لیکن اللہ پاک فضل فرماتے رہے اور اس طرح سے یہ کام آگے تک آخر تک پہنچ گیا. علماء کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے تو چہرے کو دیکھنا بھی جو ہے وہ ثواب ہے، گناہوں کے جھرنے کا سامان ہے. لیکن ذرا ایک بات یاد رکھیے، مہربانی رکھنا، کہ بھاگا آدمی گھور کر دیکھتا ہے تو گھور کے مت دیکھیے. گھور کے دیکھنے کی تو نہیں فرمایا آپ نے، زیارت کی فرمایا دیکھنے کی. بھاگا آدمی غلو کر جاتا ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے آدمی کو، تو اس سے آدمی کو الجھن ہوتی ہے بہت. تو اس لیے زیارت تو جو ہے ثواب کا باعث ہے، لیکن ٹک ٹکی باندھ کر اور گھور کے دیکھنا جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو غرض کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالی سے علماء ہی ڈرتے.